شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. کئی ہفتوں سے جمعے کے بیان میں ایک خاص موضوع پر درس چل رہا ہے اور وہ ایک حدیث کی تشریح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عقل مند کی تعریف بیان کی ہے کہ عقل مند کسے کہتے ہیں. آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب حضرات کو؟ ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف بیان کی ہے. آج اس موضوع کا انشاءاللہ مکمل کروں گا. اگلے ہفتے پھر دوسرے موضوع کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے. یہ جو پچھلے جمعے کا بیان تھا وہ ریکارڈ صحیح طرح نہیں ہو سکا. وہ دوبارہ انہوں نے کچھ کی ہے کوشش اس کو اپلوڈ کرنے کی. تو پچھلا والا بیان جو لوگ نہیں سن سکے وہ ضرور سنیں، پھر اگلا والا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یہ جو آج میں بیان کروں گا اس کے بغیر بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پورا سمجھ میں جب ہی آئے گا جب آپ اس سے پہلے والے ہفتے کا بیان سنیں گے. آڈیو بیان ہے یا پتہ نہیں ویڈیو ہے معلوم نہیں، لیکن سنیں ضرور اس کو. دوسرا، ویڈیو بیان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اشکالات ہیں، بہت سے علماء کو بھی اشکالات ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میرا ایک بیان آ چکا ہے ابھی یوٹیوب پہ. آج میں نے خود سنا ہے صبح کو، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا ہی بیان ہے لیکن وہ آ گیا. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کچھ لکھ لکھا کے تو انشاءاللہ وہ بیان آپ سن لیں، تو اس میں ویڈیو کے متعلق جو اشکالات ہیں ان کے جوابات دیے ہیں. وہ جوابات سننے کے بعد پھر اگر کسی کو اشکال ہو تو پھر اشکال کرے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت علماء کی دو رائے بن چکی ہیں ویڈیو بیان کے بارے میں. کچھ کہتے ہیں حرام ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں وقت کی باقاعدہ ضرورت ہے. صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی ضرورت کیا ہے، مقصد تو اپنی بات کو پہنچانا ہے، تو وہ آڈیو کے ذریعے بھی تو پہنچائی جا سکتی ہے نا. تو یہ سارے اشکالات ہیں جو مختلف طبقوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. میرے پاس تو بعض دفعہ علماء کی طرف سے فتاوی کی ایک لسٹ، بلکہ فتاوی کی پوری پوری فائل مجھے موصول ہوتی ہے کہ اتنے سارے علماء نے اس کو حرام قرار دیا تو آپ کیسے جائز کہتے ہیں. تو وہ اتنی بڑی لسٹ ہے، اس کا جواب یہ کہ بھائی اتنی ہی بڑی پھر ہمارے پاس بھی ہے جو جائز قرار دیتے ہیں. تو لسٹ بمقابلہ لسٹ اگر کھیلنا ہے، لسٹ کھیلنا ہے اگر، تو لسٹیں تو ان حضرات کے پاس بھی ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. تو علماء تو دونوں طرف ہیں. اب جو حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، بات یہ ہے. تو ان دلائل کا میں نے کچھ خلاصہ بیان کیا مختصر لفظوں میں. 40 منٹ کا بیان ہے وہ، اس میں سے 20 منٹ صرف اسی ویڈیو کے بارے میں بیان ہے. تو جن لوگوں کو بھی اشکال ہو وہ بیان ضرور سنیں. یوٹیوب پہ آج کل ہر چیز مل جاتی ہے ماشاءاللہ، تو آپ لکھیں گے تو وہ بیان آ جائے گا سامنے. وہ سننے کے بعد پھر اشکال کریں تو پھر وہ اشکال ہم انشاءاللہ آپ کا غور سے سنیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی پوری تحقیق جب تک آپ نے پڑھی نہیں ہوتی آپ اس پہ اعتراضات اور اشکالات شروع کر دیتے ہیں تو بحث برائے بحث کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. میری جو ایک مشہور کتاب ہے وہ جب چھپی تو ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا. یہ میں کارگزاریاں جو سنا رہا ہوں نا یہ صرف خبریں برائے، یہ صرف نیوز نہیں ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کے انسان کو طریقے ہیں، اور اس سے کامیاب زندگی گزرتی ہے کہ آپ کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے اس کی پوری بات سن لیں، کسی کے بارے میں بدگمان ہونے سے پہلے اس کی بات سن لیں. دو طرفوں کے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو دونوں کی جب تک بات نہ سنی ایک کی بات سن کے دوسرے سے بدگمان ہونا یہ جائز نہیں ہے. تو ایک صاحب کا فون آیا, میں نے جو میری مشہور کتاب میں, میں نام نہیں لیتا, بار بار نام لینے سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو جب وہ چھپی تو ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کھری کھری سنائی. میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, گھر والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب ان صاحب نے مجھے فون کیا, اسپیکر میں نے آن کر لیا, وہ کہنے لگے وہ فلاں کتاب آپ نے لکھی ہے. میں خوش ہو گیا کہ اب میری تعریف ہوگی. میں کہوں گا ہاں, تو اب کہیں گے ماشاءاللہ اتنے اچھے رائٹر ہیں آپ, اتنی اچھی کتاب لکھی. تو میں نے اسپیکر آن کیا تاکہ تھوڑا گھر والوں کے سامنے بھی اور عزت ہو جائے کہ لوگ دیکھو تمہارے شوہر کی کتنی عزت کرتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. تو گھر میں بھی پھر نشان کی اس بہانے عزت ہو جاتی ہے. تو میں نے اسپیکر آن کر دیا. اس نے کہا یہ کتاب, پہلے وہ ورنہ بڑا ہوشیار آدمی تھا, پہلے کنفرم کر رہا تھا کہ واقعی اسی نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے. اگر ٹانٹ کے پوچھتا تو وہ میں ڈر جاتا, اس کا خیال تھا پھر یہ مکر نہ جائے کہیں. تو پہلے ایک آپ ہیں وہ صاحب, میں نے کہا جی کتاب آپ ہی نے لکھی ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے آپ کو دنیا میں اس سے زیادہ کوئی فضول کام کا اس کے علاوہ کوئی آپ کو ٹائم نہیں ملا؟ آپ کیا مطلب؟ کہہ رہے نہیں, اس کے اور کوئی دنیا میں کرنے کا کام نہیں ہے. امت کے کیا حالات ہیں, برما میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ یہ باتیں لکھ رہے ہیں قوم کو, یہ چیزیں دکھا رہے ہیں آپ قوم. پھر اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں باقاعدہ. جب گالیاں دینا شروع کی تو پھر میں نے بات کا جواب نہیں دیا, فون بند کر دیا میں نے. پھر فون پہ تو بھی گالیاں سننے کے لیے تھوڑی ہم کسی کا فون ریسیو کریں گے. آپ تمیز سے بات کریں, کوئی بھی اشکال ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے کوئی ایسی معقول بات کر لی تو ہم اس کو مانیں گے غلطی, اور پھر اس کتاب کی چھپائی کو بند کر دیں گے, اس کو اٹھا کے پھینکوا دیں گے ہم. کوئی آپ ایسی بات کریں تو فون کرتے رہے کرتے رہے. میں نے اٹھایا نہیں. جب زیادہ انہوں نے تنگ کیا تو میں نے پھر ان کا نام احمق نمبر, مجھے یاد نہیں 5 یا 6, اس میں ڈال دیا. یہ نام ڈالنا اس کی علامت ہوتا ہے کہ اب یہ نمبر ریسیو نہیں کروں گا. احمق دیکھ کے پتہ چل جائے گا یا. لیکن خیر اگلے دن جب فون آیا تو میں نے کہا ایک موقع دو اس کو, شاید غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو. اس نے پھر میں نے فون اٹھایا تو اس نے کہا آپ میری بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا جس اسٹائل سے آپ بات کر رہے ہیں اس طرح سے کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا, اور سننی بھی نہیں چاہیے. یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ جب کوئی بات کرے اشکال میں اور اعتراض میں فرق ہوتا ہے. اشکال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی علمی ایک سوال پیدا ہوا, آپ وہ کر رہے ہیں, وہ آپ اپنی الجھن دور کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں اشکال. یہ کرنا بھی چاہیے, اس سے بات صاف ہو جاتی ہے, واضح ہو جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے طنز کرنا, اعتراض کرنا. اعتراضات کے جوابات میں اگر آپ لگ گئے تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, لوگوں کو کے اعتراضات کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا, اور پبلک کو خوش نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی کسی کام سے سب خوش ہو جائیں, یہ ناممکن ہے. اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا اکثر, کہ ایک آدمی تھا, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ, چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہا تھا. یہ وہ دور تھا جب گدھوں اور گھوڑوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گدھے اور گھوڑوں کا تو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, اس زمانے کی بات ہے. تو کیا ہوا ہے کہ باپ اور اس کا نابالغ بیٹا چھوٹا سا دونوں سفر کر رہے ہیں, تو بیٹے نے کہا کہ بھئی میرے والد ہیں, بڑے ہیں, تو آپ گدھے پہ بیٹھ جائیں, میں نیچے سفر کرتا ہوں, لگام پکڑ لیتا ہوں یا اس جو بھی ڈنڈے سے جو بھی گدھے کو ہانکا جاتا ہے. والد نے کہا چلو میں بیٹھ جاتا ہوں, جب تھک جاؤں گا تو بیٹے کو بٹھا دوں گا. اب جب باپ اوپر بیٹھا ہے اور بیٹا گدھے کو ہانک رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ باپ کتنا نالائق ہے, بچے کو ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے. سوری, باپ کتنا نالائق ہے, اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. چھوٹے بچے پہ ترس نہیں آ رہا, بس باپ اللہ نے بنا دیا, تو اب بھائی بچہ کمزور ہے اس کو اوپر بٹھاتے، تم طاقتور ہو، تم پیدل چلنے کے عادی ہو، تم نہیں پیدل سفر کرتے؟ باپ نے کہا بات تو صحیح ہے لوگوں کی، لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں اعتراض تو صحیح کر رہے ہیں. باپ نیچے اتر گیا اور بچے کو کہاں بٹھا دیا؟ بولنے بھائی، گدے پہ بٹھا دیا. بچہ جب گدے پہ بیٹھا ہے، تھوڑی دور آگے گئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ باپ کتنا نالائق ہے، بچے کو ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے. ہے بھائی، اگر باپ اپنی اولاد کی خدمت شروع کر دے تو یہ اولاد کو بگاڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی اولاد سے تو خدمت لینی چاہیے، یہ بات خوب یاد رکھیں. یہ میں اس واقعے سے ہٹ کے ایک عام بات بتا رہا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری ہے بچپن میں اپنی اولاد سے خدمت لینا. بعض لوگ ضرورت سے زیادہ اچھے بن جاتے ہیں، اپنے بچوں سے خدمت نہیں لیتے. اتنے اچھے اخلاق کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بچوں کو بگاڑنے والی بات ہے. مشکل لگ رہی ہے بات. چھوٹے بچوں سے کام لیا کریں، اپنے بچوں سے، دوسروں کے بچوں سے نہیں، وہ جائز نہیں ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں، بعض جگہ دیکھا ہے باپ لیٹا ہوا ہے اور بچوں سے کہہ نہیں رہا کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے یہ کر دو، خود اٹھ کے جا کے پانی پی رہا ہے، خود اٹھ کے جا کے سارے کام کر رہا ہے. تو بھائی تم باپ کس بات کے ہو؟ اگر آپ خدمت نہیں لیں گے ان سے، اولاد سے، تو یہ ہمارے معاشرے میں جو کلچر ہے والدین کی خدمت کا، یہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو ختم ہو جائے گا کلچر. اولاد تو ویسے ہی آزاد ہو رہی ہے اور تربیت کی جاتی ہے جب بچہ نابالغ ہوتا ہے. جب بالغ ہو گیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے وہ نکل گیا، اب تو جو بننا تھا بن گیا. اس لیے اپنی اولاد سے خود ہی خدمت لیا کریں. چھوٹے جو ہاں اتنی خدمت نہ لیں جو ان کی طاقت اور قوت سے زیادہ ہو. بالکل سارا دن ان بچاروں کو ایسے مزدور بنا دینا یہ غلط ہے، لیکن ان سے عادت ڈالیں ان کو کہ جب بڑا گھر میں موجود ہو اور بچہ بھی ہو تو کام کون کرے گا؟ بچے کریں گے. ہمارے ہاں گھر میں یہ رواج تھا کہ آرڈر آتا تھا والد صاحب کا بڑے بھائی کو، یار یہ لے کر آؤ 6 انڈے لے آؤ مارکیٹ سے. بڑے بھائی پارسل کرتے تھے اس سے چھوٹے والے کو. ابا تو ابا ہیں، انہوں نے بڑے کو پارسل کر دیا. بڑے نے کہا کہ اگر ابا ابا ہیں تو ہم بڑے ہیں. تو بڑے نے کس کو پارسل کیا؟ ان سے چھوٹے والے کو. چھوٹے والے نے پارسل کیا، ہم تیسرے نمبر پہ تھے، ہم کو پارسل کیا. ہم پارسل کر دیتے تھے جو ہم سے چھوٹا تھا نا، اس کو پارسل کیا. کہتے ہیں نا پارسل کا خاص انتظام ہے، تو ہمارے گھر میں پارسل کا خاص انتظام تھا. جب اس چھوٹے والے کو پارسل کرتے تھے تو وہ بیچارہ عجیب سا بن جاتا تھا نا ہر کام. تو ایک دن گھر میں یہ مذاکرہ ہوا کہ بھائی یہ بھی غلط ہے کہ ہر کام پارسل کرتے کرتے نتیجہ چھوٹے پر آ جائے. تو واقعی یہ بھی غلط ہے کہ سارے ہی اس پہ بوجھ ڈال دینا غلط ہے، لیکن پارسل کا کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ساری ذمہ داریاں اس پہ ڈال دو، کبھی بڑے کو بھی چاہیے میں خود کر لوں. لیکن اگر پارسل کا بالکل ہی انتظام ختم ہو جائے تو اس سے آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے. اگر ہمارے ابا بڑے بھائی کو آرڈر کرنے کے بجائے خود ہی کرتے رہتے سارے کام، تو چھوٹوں کو بڑوں کی اطاعت رہتی، پھر کسی کو ختم ہو جاتا ہے یہ نظام. تو اس کی حیثیت کے مطابق، اور یاد رکھیں یہ جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اتنا ہی اس میں بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. جتنا بڑا ہوگا اس میں بگڑنے کا اندیشہ کم ہوگا، کیونکہ اس کو اپنے چھوٹے والوں کا خیال ہوتا ہے. اللہ نے کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں کہ آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو سدھار لیتے ہو. بعض رشتے ایسے ہیں جیسے باپ بگڑتا بھی ہو تو اولاد کا سوچ کے اپنے آپ کو بگڑنے سے بچا لیتا ہے کہ میں اگر بگڑا تو میری اولاد کا کیا ہوگا. تو بڑا بھائی بعض دفعہ اپنے آپ کو بگڑنے سے بچاتا ہے کہ اگر میں نے غلط کاموں میں میں پڑ گیا تو یہ چھوٹے تو مجھے دیکھیں گے. لیکن چھوٹے پر سوائے بڑوں کے خوف کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو اگر اس پہ بڑوں کا خوف ختم ہو گیا تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. اور اگر اس پہ بڑوں کا روب رہے تو وہ بگڑنے سے محفوظ رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں وہ مثال دے رہا تھا، جلدی سے اس کو دے کے پھر میں آگے بات لے کے چلتا ہوں، کہ وہ ابا خود بیٹھ گئے کس پر؟ گدے پر. کہ وہ بچہ بیٹھ گیا گدے پر اور ابا نیچے پیدل ہو گئے. تو لوگوں نے یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ والد محترم بچے کو بگاڑ رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے اس کی، اس کو باپ بنایا ہوا ہے، گدھے پہ بٹھایا ہوا اور خود پیدل چل رہے ہیں. اس نے کہا کیا کریں، لوگ تو اس سے بھی مطمئن نہیں ہے. تو مشورہ یہ ہوا کہ ابا اور بیٹا دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے. دونوں بیٹھے ہیں تو قوم نے گدھے پہ ترس کھانا شروع کر دیا. گدھا ایک ہے، بندے دو دو بیٹھے ہوئے، جانور پہ رحم نہیں آتا ان کو، ذرا بھی جذبہ نہیں. ایک بے زبان جانور اللہ نے دے دیا، بے زبان جانور. کوئی اور ہوتا، کوئی زبان والا ہوتا تو ان کو بتاتا، اس کی بے زبانی کا ناجائز فائدہ. ایسا سلوک تو لیاری میں بھی نہیں ہوتا گدھوں کے ساتھ جیسا یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں. وہ بےچارے پریشان، لوگوں کے تانے سننے کی وجہ سے وہ پریشان. تو اب نیچے اتر گئے دونوں. چلو یار دونوں نیچے، چار ہی صورتیں بنتی ہیں نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی بنتی نہیں ہے. بھئی ایک بیٹا گدھے پہ بیٹھے ابا نیچے ہوں، یا ابا گدھے پہ بیٹھے بیٹا نیچے ہوں، یا دونوں بیٹھ جائیں یا دونوں نیچے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت اس وقت تک ایجاد ہوئی نہیں تھی. تو دونوں پیدل اور گدھے کو بھی لے کے جا رہے ہیں. تو آگے بستی میں گئے ہیں، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، بولے ان سے بڑا بے وقوف ہونا ہی، وہ کہہ رہے ہیں اتنے گدھے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ گدھے کو ان کی جگہ ہونا چاہیے تھا اور ان کو گدھے کی جگہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ ان میں اور گدھے میں کوئی فرق ہے نہیں، کہ سواری موجود ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں. تو حماقت ہوئی کہ نہیں ہوئی، سواری موجود ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں. یار کیا کریں، اس پہ بھی لوگ خوش نہیں ہیں. تو آگے دریا آ رہا تھا، انہوں نے گدھے کو اٹھا کے دریا میں پھینکا، جو اصل میں اب احمقانہ کام کیا انہوں نے. اصل میں دیکھا جائے تو لوگوں کی سن سن کے کیا کام کیا، بے وقوفوں والا، اپنا نقصان کر دیا اور گدھے کو دریا میں پھینک دیا. اب پیدل جا رہے، اب کسی کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ اب گدھا ہی نہیں رہا اعتراض کی وجہ. جو بھی دیکھ رہا ہے اچھی طرح سے مل رہا ہے، ماشاءاللہ بھائی باپ بیٹے آج کہاں جا رہے ہیں، خیر تو ہے، خیر تو ہے، تو کیا دونوں نکلے اکٹھے، خیر تو ہے. اور وہ خوش ہو رہے، دیکھو ہماری معاشرے میں عزت ہو رہی ہے. تو یہ بے وقوفی والی بات ہے، یعنی عزت کی خاطر اپنا نقصان کر دیا، گدا بہترین سواری اپنی ضائع کر دی. تو جو بھی کوئی ڈھنگ کا کام کرے گا تو معاشرے میں اس پر انگلیاں اٹھیں گی. یہ بات خوب یاد رکھیں، کچھ بھی کر کے دیکھ لیں آپ، پبلک کو خوش کرنا، عوام کو خوش کرنا، سارے رشتہ داروں کو خوش کرنا، یہ ناممکن ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ سے خوش رہیں، نہیں ہو سکتا. جب مریں گے تو پھر ہو جائیں گے خوش، پھر لوگ تعریفیں کرتے ہیں، ہاں بہت اچھے تھے نا، اب چلے گئے، اب کیا کرنا ہے، اچھے تھے برے تھے. جب تک آپ، اور یہ بھی یاد رکھو، چیک کریں گے پہلے پوری طرح پہ مرا ہے کہ نہیں مرا، یعنی تعریف کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی بھی آخری سانسیں بھی آ رہی ہیں تو تعریف نہیں کریں گے. جب پکا یقین ہو گیا نا کہ روح قبض کر گئی ہے، اب یہ اپنی تعریف سن کے دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، پھر کہتے ہیں ہاں مرحوم بہت، اب معاملہ ہی نہیں رہا اس سے، ہاں جی مرحوم بہت اچھے تھے. آئی سی روم میں بھی اگر آپ ہیں تو اچھے نہیں ہیں آپ. تو جب تک لوگوں کو زندگی کا احساس ہوتا ہے نا کہ بندہ زندہ ہے، تو سب تعریف نہیں کرتے، تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، برائیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو خاندان میں، آفس میں، آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں اگر آپ یہ سمجھیں کہ سارا عملہ مجھ سے خوش رہے، ایسا نہیں ہوتا. جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں کہ سب آپ سے خوش رہے، نہیں ہو سکتا ایسا. نہ کسی حاکم سے لوگ کبھی خوش ہوئے، نہ حاکم کبھی اپنی عوام سے پورا خوش ہوا ہے، نہ لوگ کسی سے بھی نہیں ہو سکتا یہ. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سنو سب کی اور کرو، بولے بھائی جملہ مکمل کیا کریں نا، سنو سب کی اور کرو اپنی. لوگ کہتے نہیں خود اپنی پہ نہیں چلو، کیونکہ انسان غلطی بھی تو کر سکتا ہے. تو یاد رکھو، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف پیدا نہیں ہوا جس کو اللہ نے دماغ دیا ہو اور وہ خود سوچنے کے بجائے کسی دوسرے کے دماغ سے سوچتا ہو. یہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں مشورہ لینے کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مشورہ لینے کا حکم دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا تاکہ دوسرے کی بات پر چلو، یہ خوب ذہن میں رکھیں. یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ کی رائے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو دوسرے کی بات سننے کے بعد آپ صحیح فیصلہ زیادہ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. اگر وہ غلطی ہوگی تو آپ کے سامنے آ جائے گی. کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، کرنا وہی ہے جو مشورے کا حکم کیوں ہے، کہ آپ کی رائے میں اگر کوئی غلطی ہو تو بعض مرتبہ مشورہ دینے والا ایسے پہلو کو بیان کر دیتا ہے جن سے آپ کی وہ غلطی آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ اپنی رائے کو بعض دفعہ تبدیل کر لیتے ہیں. اگر مشورہ لینے کے بعد بھی آپ کی سمجھ میں دوسرے کی رائے نہیں آ رہی تو پھر دوسرے کی رائے کو فالو مت کریں, آپ اپنی رائے کو فالو کریں چاہے آپ کتنے ہی بڑے بیوقوف کیوں نہ ہوں. کیونکہ اگر آپ دوسرے کی رائے کو فالو کریں گے یہ سوچ کر کہ میں بیوقوف ہوں تو یہ دوسرے کی رائے کو فالو کرنا اور بڑی حماقت ہوگی. انسان اپنے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ خود کر سکتا ہے دوسرا اس کے بارے میں وہ فیصلہ قطعاً نہیں کر سکتا. تبھی تو اللہ نے ہر ایک کو مستقل دماغ دیا ہے, ورنہ اللہ چار پانچ لوگوں کو دماغ دیتے اور چار پانچ لوگوں کے کنیکشن لگا دیتے انہیں سے لیڈ لے دیتے, بھائی تمہارے پاس دماغ نہیں ہے تمہیں جب سوچنا ہو تو غفار بھائی سے لیڈ لے لیا کرو وہ زیادہ اچھا سوچتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی آپ کے پاس اگر گاڑی اچھی نہیں ہو آپ پرانی گاڑی بیچ دیتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے پڑوس میں جب گاڑی ہے تو میں جب لینی ہوگی تو میں ان سے لے کے چلا جایا کروں گا یہ ٹیکسی کرا لیا کروں گا. تو دماغ کا بھی اللہ ایسے ہی سسٹم رکھ دیتے ہیں کہ بھائی چونکہ آپ خود سے اچھا نہیں سوچ سکتے تو جو لوگ اچھا نہیں سوچ سکتے اللہ ان کو دماغ نہ دیتے اور کہتے کہ جب تمہیں سوچنا ہو تو کسی سائنسدان سے لیڈ لے لیا کرو یا کسی ذہین آدمی سے تار لے لیا کرو وہ اپنے یہاں لگاؤ اور اس سے سوچنا شروع کر دو. اللہ نے ہر ایک کو مستقل دماغ کیوں دیا ہے کہ ہر ایک خود سے سوچے. یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, ان کی وجہ سے انسان بڑی بڑی غلطیاں کر لیتا ہے. مشورہ سب سے لیں, جو آدمی لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو خامخواہ میں عقل مند سمجھ رہا ہے, اس کی شریعت میں اجازت بولو بھائی نہیں ہے. کیا آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ فنٹر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, اللہ فرماتے ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہم نے پیدا کیا ہے, ہر عقل مند سے اوپر بھی ایک ذہین ہے. اپنے آپ کو سب سے عقل مند مت سمجھیں. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے, تو یہ غلط ہے. آپ کیوں سب سے عقل مند اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ بادام صرف آپ کھاتے ہیں کہ دوسرا نہیں کھاتا, روٹی صرف آپ کھاتے ہیں کہ دوسرا نہیں کھاتا؟ تو دوسرے کی عقل سے فائدہ ضرور اٹھائیں. دوسرے کی عقل سے فائدہ کیسے ہوگا بولے بھائی؟ مشورہ لے کے. مشورہ جب آپ اس سے لیں گے تو آپ اس کی عقل سے اس کے تجربوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور دوسرے کے تجربوں سے اتنا فائدہ ہوتا ہے انسان کو. فقہا نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں بچوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا. یہی مسئلہ ہے نا, اجماع ہے اس پر. اگر آپ کی کسی قوم سے لڑائی ہے میدان جنگ میں, دو ملکوں کی فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, تو مسلمان ملک کی فوج کو اجازت نہیں ہے کہ سامنے فوجیوں میں بوڑھوں کو اور بچوں کو یا عورتوں کو قتل کرے, اجازت نہیں ہے. لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بوڑھا گرفتار ہو گیا جو تجربے کار ہے, جس کو لڑائی اور جنگ کا تجربہ ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. کیوں؟ اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ آپ کے خلاف اپنی قوم کو ایسے ایسے مشورے دے گا کہ ان مشوروں سے آپ کا نقصان ہوگا. 10 جوانوں کو قتل کرنے سے بہتر کیا ہے کہ اس ایک بوڑھے آدمی کو جس کا دماغ کام کر رہا ہے, اس کے بازو اور ہاتھ کام نہیں کر رہے, دیکھنے میں تو وہ کچھ بھی نہیں لگ رہا, لیکن اس کے مشوروں سے, کیونکہ اس کا پوری زندگی کا تجربہ ہے. ہاں کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کا بیچارے کا اس جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جیسے کوئی راہب ہے, کوئی ان کے مذہبی پنڈت جی, اللہ نہ کرے آرمی اور انڈیا کی فوج کی لڑائی ہو گئی اور پنڈت جی پکڑے گئے, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پنڈت جی کو بولو بھائی کچھ نہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ کیا کرے گا بیچارہ, چھوڑ دو پنڈت جی. پنڈت جی کیا مشورہ دیں گے؟ پنڈت جی تو مشورہ بھی یہ دیں گے کہ آؤ ہمارے یہاں, میرے پاس کچھ تعویذ رکھے ہوئے ہیں, میں تمہیں دے دوں گا تو جیت جائیں گے, تو ایسے فضول چیزوں میں لگا دے گا وہ پنڈت جی. پنڈت جی کا حکم کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بوڑھے آدمی کی اسلام میں کتنی حیثیت ہے. ہاں بعض دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دشمن فوج سے بوڑھا گرفتار ہوا, جو بڑا تجربہ کار تھا، تو مسلمانوں نے کہا کہ ایک شرط پہ جان چھوٹے گی کہ تم اپنے تجربے سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھنا، تمہارے تجربے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہم اٹھائیں گے. اور مسلمانوں کو اس سے بڑی ترقی ملی ہے، فتوحات ملی ہیں. وہ ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ہم ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ایسے چلتا تھا حساب کتاب. اور ایک واقعہ کل میں نے سنا، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یعنی ان کے حوالے سے کسی نے بتایا. وہ بڑی اوتھینٹک باتیں کیا کرتے تھے، بہت متاثر ہوا میں وہ واقعہ سن کے، کہ مسلمان پہلے اپنی قوم کے ساتھ کتنے مخلص تھے. جب بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی ہے، بغاوت ہوئی، بنو عباس نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، تو بنو امیہ کے جتنے بھی کمانڈر تھے بڑے بڑے، بنو عباس نے ان سب کو قتل کر دیا، بغاوت کی تھی. اسلامی تاریخ میں بغاوت کا ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے. بنو امیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ظالم تھے. بنو امیہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کا قتل ہوا، بڑا ظلم ہے. لیکن علماء کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے، کہ حاکم کیسا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اس کے خلاف مسلح بغاوت کی اجازت نہیں ہے، سوائے صبر کے آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ بغاوت کرو گے تو اسلامی حکومت دو ٹکڑوں میں، بولو بھائی، تقسیم ہو جائے گی. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ غیر مسلموں کو. تو بنو امیہ کا کے دور میں ایک گورنر تھا جس کو لوگ حجاج ابن یوسف کہتے ہیں، سب نے نام سنا ہے، بڑا ظالم، بہت قتل کیے اس نے، بڑا ظالم تھا. حجاج ابن یوسف کے خلاف عبد الرحمن ابن عشس، جو حجاج ابن یوسف کے کمانڈر تھے، انہوں نے بغاوت کی. بغاوت کی بنیاد بھی بتا دوں، اگرچہ اس کا تاریخ سے تعلق ہے لیکن بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. حجاج ابن یوسف صحابہ کرام کے دور کا آدمی تھا، جس کے پیچھے صحابہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور ایسا نالائق تھا کہ وہ جمعے کی نماز عصر کے وقت میں پڑھاتا تھا. لگتا ہے الفلاحیہ مسجد کا تھوڑا تھوڑا اس سے لنک ہے، ہم پھر بھی پہلے ختم کرتے ہیں، لیکن وہ قضا کر دیتا تھا، خطبہ اتنا لمبا دیتا تھا وہ. تو حجاج ابن یوسف جو جمعے کی نماز جب پڑھاتا تو اتنی دیر کر دیتا کہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا، صحابہ کرام پریشان ہوتے. لیکن صحابہ نے اس بات پہ بھی حجاج ابن یوسف کے خلاف بغاوت، بولو بھائی، نہیں کی. وہ چاہتے تھے امت میں اختلاف پیدا نہ ہو. اب حل کیا کیا صحابہ نے، اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، پہلے تو جو کمانڈر ہوتا تھا خطبہ بھی وہی دیتا تھا نا، نہیں پڑھتے نماز تو انکوائری کے بھی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. اچھا اس زمانے کے حاکم چاہے جیسے مرضی ظالم ہو، بے نمازیوں کو نہیں چھوڑتے تھے وہ، اور عبادت بہت کرتے تھے. ان کے جو ظلم ہوئے وہ اس لیے کہ ان کو جہاں سے بغاوت کا ذرا سا بھی خطرہ ہوتا تھا تو پھر وہ شرعی حدود سے تجاوز کرتے تھے اور حدود کو پامال کر دیا کرتے تھے، اس طرح سے انہوں نے ظلم کیا ہے. جس صحابی کے بارے میں حجاج کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ میرے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، اس نے ان صحابی کو قتل کر دیا، اس لحاظ سے وہ ظالم تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی قوم کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، یا وہ قوم کو، اس زمانے کے حکمران جیسے مرضی تھے، بہرحال قوم کے لیے انہوں نے بہت سارے کام بھی کیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کیا کرتے تھے، پھر نماز گھر میں پڑھ کے آیا کرتے تھے کہ ایک نماز گھر میں پڑھ لو تاکہ ظہر قضا ہونے سے بچ جائے، دوسری اس نالائق کے پیچھے پڑھ لو آ کے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا آدمی. حجاج ابن یوسف کا بھتیجا تھا محمد ابن قاسم، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے. 17 سال کی عمر میں حجاج ابن یوسف نے محمد ابن قاسم کو، یعنی محمد ابن قاسم کی عمر تھی اس وقت 17 سال، تو حجاج ابن یوسف نے محمد ابن قاسم کو 17 سال کی عمر میں کہاں بھیجا، کچھ یاد ہے آپ کو تاریخ؟ سندھ بھیجا، سندھ، دیبل. بن قاسم پورٹ کا نام سنا ہے آپ نے، وہ ایسا ہی نہیں پڑ گیا، بن قاسم وہاں سے آیا تھا. اور پورے بر صغیر میں بنگلہ دیش، برما، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، اس پورے بر صغیر میں اسلام داخل کہاں سے ہوا ہے؟ سندھ سے۔ ایک لڑکی گرفتار ہوئی تھی مسلمانوں کی، جس کو ہندوؤں نے پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکی نے خط لکھا حجاج ابن یوسف کے نام کہ میں مسلمانوں کی عزت ہوں، میں مسلمان عورت ہوں اور ہندوؤں کے جال میں پھنس گئی ہوں، حجاج تیری غیرت کہاں گئی؟ تو وہ ظالم آدمی کو ایسی غیرت آئی ہے، اس نے پورا لشکر بھیجا اس لڑکی کو چھڑانے کے لیے۔ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ آ رہی ہے؟ اور اس لڑکی کو چھڑانے کے چکر میں اتنے سارے لڑکے مسلمان ہو گئے، یہ جو سارے بیٹھے ہوئے یہاں، اسلام آ گیا۔ حجاج ابن یوسف آیا فوج لے کے اور ملتان تک نان اسٹاپ فتح کرتا چلا گیا، اسلام نافذ ہوتا چلا گیا۔ تبھی ملتان میں اولیاء اللہ کی خبریں بہت ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ، اور محمد ابن قاسم کا ارادہ تھا دہلی تک جانے کا۔ نہیں یاری بات، کہاں تک جانے کا ارادہ تھا؟ دہلی تک۔ لیکن بنو امیہ کے ظلم کی وجہ سے، حجاج ابن یوسف کے ظلم کی وجہ سے، بنو عباس نے ان کے خلاف بغاوت کی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، حدیث کے خلاف ہے کہ بھئی جیسا ہے حاکم کے خلاف مسلح بغاوت مت کرو، زبان سے جہاد کرو، اس کی پالیسیوں پہ اعتراض کرو، اس کے خلاف آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، دھرنے بھی دے سکتے ہیں، تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ یہ احادیث ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو۔ تلوار اٹھاؤ گے تو ٹکڑے ہو جائے گی امت۔ تو بغاوت ہوئی بنو عباس نے، جب بغاوت کی ہے، حجاج تو اس وقت تک مر چکا تھا، تو جو بڑے بڑے کمانڈر تھے، حالانکہ محمد ابن قاسم بچارا نیک آدمی تھا، وہ حجاج ابن یوسف کی طرح ظالم تھوڑی تھا۔ محمد ابن قاسم ایک واحد مسلمانوں کا ایک پرانا، یعنی اتنی پرانی تاریخ میں ایک شخص ملتا ہے جس کی تصویریں آج تک محفوظ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زمانے میں تو مسلمان تصویر بالکل بھی نہیں بناتے تھے، تبھی کسی صحابی کی تصویر محفوظ نہیں ہے، محمد ابن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں کیسے محفوظ رہ گئی ہاتھ سے بنی ہوئی؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ محمد ابن قاسم کے اچھے اخلاق اور اس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر ہندوؤں نے اسے بھگوان بنا لیا تھا، اور اس کی تصویریں بنا کے اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھا ہوگا آپ نے، کتابوں میں بھی اس کی تصویریں ملتی ہیں۔ یہ کہاں، یہ ہندوؤں نے، ہندو تصویر سازی میں بہت آگے تھے، ہندو بناتے تھے یہ تصویریں، مسلمان نہیں بناتے تھے۔ اب جب بغاوت ہوئی ہے تو محمد ابن قاسم کو بھی واپس بلا لیا گیا، بنو عباس نے کہا واپس آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے خلاف ہیں یہ لوگ، تو خلیفہ آپ کو کہیں قتل نہ کر دے، کیونکہ اب یہ سارا پرانا سیٹ اپ ختم کر رہے ہیں۔ محمد ابن قاسم کے الفاظ تھے کہ میں وقت کے خلیفہ اور وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، اور اس کی اطاعت سے باہر نہیں بھاگ سکتا۔ جو بھی خلیفہ تھا پہلے، میں اس کی نگرانی میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اب اگر کوئی دوسرا آ گیا تو وہ مجھے اجازت دے گا تو میں آگے جاؤں گا، خلیفہ کی بیعت اور خلیفہ کی اطاعت سے اپنے ہاتھ نہیں کھینچ سکتا، اگرچہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میرا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلاف ہمارے بغاوت کو کس قدر برا سمجھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جو جماعت المسلمین والے حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس نے جماعت المسلمین کے امام سے ہاتھ کھینچا، جماعت المسلمین سے علیحدہ ہوا، تو اللہ اسے جہنم میں پھینکیں گے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو مسلمانوں کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کے خلاف بغاوت کر کے الگ ہو گیا، وہ ہے جماعت المسلمین سے الگ ہونے والا، حاکم وقت سے بغاوت کرنے والا۔ اور آج دیکھو اس حدیث کا کیا بنا لیا ان لوگوں نے، 1978 میں ایک جماعت بنا دی، اس کے ایک امیر صاحب کو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروا دیا، جو نہ حاکم ہے، نہ کسی علاقے کا گورنر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ڈپٹی کمشنر ہے، نہ کونسلر ہے، اور اس کو کہہ دیا کہ یہ جماعت المسلمین کا امام ہے، اور جو اس کے بغاوت سے ہاتھ کھینچے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جماعت المسلمین سے مراد مسلمان ہیں، اور ان کے امام سے مراد جو بھی حاکم ہو اس وقت کا۔ چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ عادل ہو. تو اسلام میں چونکہ اتفاق اور اتحاد کی بہت اہمیت ہے کہ آپ کی طاقت ٹوٹنے نہ پائے, اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ کبھی بھی خلیفہ کی بغاوت سے سرکشی مت, خلیفہ سے سرکشی مت کرو, اس کی اطاعت سے ہاتھ مت کھینچو. کسی ملک میں اگر رہتے ہو آپ, کسی ملک میں رہتے ہو کہ خاص طور پہ کسی اسلامی ملک میں, وہاں کوئی بادشاہ ہے, کوئی صدر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, تو آپ کو اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. اس کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ احتجاج ریکارڈ کروانے کی بھرپور اجازت ہے, قانونی طریقے سے برطرف کرنے کی بھی بھرپور اجازت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے خلاف احتجاج نہ کریں, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں آرام سے. مسلح بغاوت کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسلحہ لے کے چڑھ جائیں اس پر. یہ مسئلہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, علماء نے اس کو اسلام کی عقائد کے طور پہ بیان کیا ہے. تو محمد ابن قاسم نے کیا کہا کہ میں خلیفہ کی اطاعت سے بھاگ نہیں سکتا, وہ سمجھتے تھے میرا جہاد مقبول نہیں ہوگا. پھر واپس آیا, گرفتار کر لیا گیا اور قتل کے گردن اڑانے کے آرڈر جاری ہو گئے. رات کو آرڈر جاری ہوا کہ صبح فجر کے بعد اس کی گردن, بولے بھائی, اڑا دی جائے. کتنا بڑا امت کا محسن, اور جو بغاوت کرنے والے تھے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم خلافت کے اہل ہیں. یہ بات خوب یاد رکھیں, جب بھی کسی ملک میں بغاوت ہوئی ہے دعوی�ا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ نا اہل ہے, ہم اہل ہیں, لیکن جب وہ اگلا آتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ نالائق ثابت ہوتا ہے. آج تک اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ بغاوت کے نتیجے میں کوئی پہلے والے سے اچھا کوئی آ گیا ہو, ان سے بھی بدتر ثابت ہوتے ہیں. تو انہوں نے محمد بن قاسم کی صبح کو گردن اڑانی تھی, تو رات کو محمد بن قاسم نے کیا بات کی ہے, اس نے کہا میری تو صبح گردن اڑ رہی ہے, قتل ہو رہا ہوں, لیکن میں امت کے لیے کچھ کر کے جاؤں. اس نے خلیفہ کو مشورہ دیا, ایسے موقع پر ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں ہم کیوں مشورہ دیا. اب اس نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ جو ہندوستان میں منجنیقیں استعمال ہو رہی ہیں, توپیں استعمال ہو رہی ہیں, ان کا نشانہ درست نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں کہ اگر ان منجنیقوں کو اتنے زاویے پر نصب کیا جائے تو اس سے ہمارا ہدف درست ہو جائے گا اور ہندوستان کو فتح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. حالانکہ اب ہندوستان فتح ہو کے کس کی کسٹڈی میں آ رہا تھا, بنو عباس کی. محمد بن قاسم سوچ سکتا تھا کہ میں اپنے دشمنوں کو فائدہ کیوں پہنچاؤں, اس نے دیکھا کہ چلو یہ آ گئے, ظالم ہیں جیسے مرضی ہیں, لیکن امت کو تو فائدہ ہوگا نا, ہندوؤں کی دسترس سے تو نکلے گا ہندوستان, آئے گا تو اسلامی حکومتوں کے قبضے میں. لہذا محمد ابن قاسم اپنا مشورہ امانت سمجھ کے دے کے گیا ہے اور صبح اس کی گردن سر سے جدا کر دی گئی ہے. اگر وہ بغاوت نہ ہوتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. بغاوت سے ایک نقصان یہ ہوا, لیکن ایک فائدہ محمد ابن قاسم دے کر چلا گیا. یہ چیز کیا کہلاتی ہے میرے بھائی, کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھانا اور اپنے تجربوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. اس نے سوچا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو اب اگلا حملہ یہ لوگ کریں گے, تو ان کو وہ تجربہ نہیں ہے لڑائی اور جنگ کا جو تجربہ مجھے حاصل ہو چکا ہے, تو میں کیوں نہ اپنے تجربے سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچا کے دنیا میں جاؤں تاکہ مسلمانوں کا نقصان کم ہو اور فتوحات زیادہ ہوں. میں نے اتوار کے بیان میں بتایا نا کہ حکیم صاحب تھے, قبلہ حکیم, انہوں نے کہیں کسی آغا خان ہاسپٹل نے کسی مریض کو ناقابل علاج قرار دے دیا, تو وہ قبلہ حکیم صاحب کوئی لاہور میں تھے کہیں پنجاب میں, انہوں نے علاج کیا, وہ بندہ ٹھیک ہو گیا, کینسر کا علاج کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. ایسے میں بھی ایک دو حکیموں سے ملا ہوں کہ جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے ناقابل علاج قرار دے دیا تھا کینسر کے مریضوں کو, حکیم صاحب نے علاج کیا اور وہ کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو حکمت کا علم ہے, یونانی طب ہے, اس کو اتنا فضول نہ سمجھے جتنا آپ ہمارے معاشرے میں سمجھا جانے لگا ہے. ڈاکٹر تو حکیموں کو لفٹ ہی نہیں کراتے, ان کو آتا کیا تو جاہل ہیں. ایسا بھی نہیں ہے, یہ جو طب یونانی ہے اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے, تو اتنے فارغ نہیں ہوتے. لیکن بہت سے حکیم آج کل فارغ ہی آ رہے ہیں, دو نمبر آ رہے ہیں. اچھا اگر حکیم ہے کوئی واقعی صحیح آدمی ہے تو اس کو صرف اس بنیاد پہ نہ مسترد کر دیا کریں گے, حکیموں کو کیا پتا. حکیموں کو کچھ نہ پتا ہوتا تو حکیموں کی عمریں اتنی لمبی لمبی نہ ہوتی. میں نے ڈاکٹر نہیں دیکھے 80 سال کا کوئی بھی، اللہ ماشاء اللہ حکیم اکثر 80-90 کے ہی دیکھے ہیں، اکثر 80-90 کے دیکھے. ابھی میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو. میں 3 مہینے سے پیٹ کا مریض تھا، میں 2.5 سے 3 مہینے ہو گئے. میں جب عمرہ کرنے گیا تو وہاں کوئی ایسی مصر کے ایک ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک کھلا دی گلے کے لیے، کہ وہ شاید مصریوں کو تو ہضم ہوتی ہو، پاکستانیوں کے لیے وہ نہیں بنی تھی. تو وہ اتنا پیٹ خراب ہوا کہ 2.5 مہینے ہو گئے علاج کرتے 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 تھک گیا. پھر بالآخر میں پیٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر کے پاس، ان سے علاج کیا تو فائدہ نہیں ہوا. پھر ہم گئے کہاں، قبلہ حکیم کے پاس. وہ حکیم کون تھے ان کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ ممبر پبلسٹی کے لیے نہیں ہے. آپ کہیں گے ان حکیم صاحب نے پیسے دیے ہوں گے، ولی صاحب کو ذرا میرا تھوڑا نام لے لینا. تو ہم چلے گئے، ہماری والدہ جایا کرتی تھی، ایک حکیم صاحب تھے ان کے پاس. تو ہم نے کہا، دل میں ہمارے بھی یہ تھا کہ اتنی بڑی بڑی دوائیں کھا کے جب کچھ نہیں ہوا تو یہ قبلہ حکیم صاحب کیا کریں گے. بالکل مایوس ہو گیا تھا کہ اب صحیح نہیں ہو سکتا. تو قبلہ حکیم کے پاس گئے ہم، بہت ہی بدنظری میں ان کی طبیعت میں، پتہ ہی نہیں چلتا کس کا نمبر کب آئے گا، ٹوکن سسٹم ہی نہیں کوئی. لیکن میں نے زندگی کا یہ میرا دوسرا تجربہ تھا، ایک دفعہ میں 8 سال پہلے گیا تھا اسی طرح مایوس ہو کے، گلا خراب تھا ٹھیک نہیں، اور ان کے پاس گیا 2 گولیوں سے آرام آ گیا مجھے. تو میں نے کہا آپ انہیں کے پاس جاؤ جب آخری چانس رہ گیا ہے، اگر ان کے پاس جا کے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو نماز جنازہ کا اعلان پہلے ہی کر دو، کیونکہ اور کوئی چانس، اتنا زیادہ پیٹ جاری ہو گیا تھا کہ جسم میں کچھ ٹھہر ہی نہیں رہا تھا. وہ اچھا پھر تیاری کر دو، وصیت لکھ دو، میں جا رہا ہوں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو جب ان کے پاس میں پہنچا ہوں، رش بہت تھا، تو جیسے پہلے 8 سال پہلے میں ان کے پاس گیا تھا، 2 پڑیا سے آرام آیا، تو اللہ کا فضل ہوا کہ 2 ہی پڑیا سے آرام آیا. نفس دیکھی بس انہیں دائیں اور بائیں، اور وہ ایک حکیموں کی ایک خاص باتیں ہوتی ہیں، جگر میں گرمی، پیٹ میں گرمی، ٹھیک ہے نا، پتے میں گرمی، یہی باتیں باتیں یہی تھی. میں نے کہا یہ وہی پرانی باتیں، جگر میں گرمی ہے تو پتے میں گرمی ہے تو میدے میں گرمی ہے تو بڑی آنت اور چھوٹی آنت، یہ 2-4 باتوں کے علاوہ حکیم کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ باتیں تو انہوں نے کی، لیکن جب فائدہ ہو گیا تو جو وردی باتیں کریں ہمیں تو فائدے سے مطلب ہے نا. اور پیسے بھی بہت تھوڑے لیے، اسی سے ویسے ہی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے جب بہت تھوڑے سے پیسے کوئی لے رہا ہو. چائلڈ جو میدے کے اسپیشلسٹ تھا اس پہ ہم نے 2-2.5 ہزار روپے لگا دیے، وہ تو شوگر ہے دوبارہ جاتے تو اور لگ جاتے. تو اس لیے جو حکمت کا علم ہے، یونانی علم ہے جڑی بوٹیوں کا، اس کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی حکیم ڈھنگ کا ہو، فراڈ ہی بہت ہوتے ہیں اس میں. تو میں کیا بتا رہا تھا، وہ باقی ذہن سے نکل گیا. ایک علاج ان کا یہاں کبھی کرانا پڑے گا انہیں حکیم صاحب کے پاس. ہاں، آغا خان ہاسپٹل نے مسترد قرار دے دیا ایک کینسر کے مریض کو. وہ مریض گیا ہے حکیم صاحب سے علاج کرایا اس نے اور وہ ٹھیک ہو گیا. آغا خان اسپتال والوں کو پتا چلا، مجھے کسی بڑے معتبر آدمی نے یہ خبر بتائی ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ صاحب ہی بول رہے ہیں، لیکن وہ ہے نہیں جھوٹے آدمی. تو انہوں نے کہا کہ آغا خان کے ڈاکٹروں نے ان حکیم صاحب سے رابطہ کیا کہ بھائی کوئی ایسا نسخہ ہے تو ہمیں بھی بتاؤ. آدمی ٹھیک ہو گیا بھائی، کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا. حکیم صاحب نے کہا نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ہماری محنت ہے، اخپل محنت ہے ہماری، جدی پشتی سے ہمارے باپ دادا کی محنت ہے، میں آپ کو کیوں دے دوں. اور حکیم صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ نسخہ لے کے قبر میں اپنے ساتھ چلے گئے. ان کو کہتے ہیں نیمبو نچوڑ، کنجوس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ دے دو، بتا دو، پیسے لے لو اس کے اگر آپ سمجھتے ہو کہ فری میں نہیں دینا چاہتا. ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ اگر میں نے دے دیا تو یہ ڈاکٹر پھر اپنے نام سے یا اپنی تحقیق کے نام سے نہ کر دیں، اس طرح کا ڈر تھا. تو کوئی بات نہیں، اگر جھوٹ بول کے کر بھی دیں پبلک کو تو فائدہ ہو جائے گا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اگر حکیم صاحب وہ نسخہ دے کے چلے جاتے اور بہت کچھ مریض اس سے اگر کینسر کے ٹھیک ہو جاتے، سارے نہیں ٹھیک ہوتے سارے نسخوں سے، ایسی کوئی دوا بھی نہیں ہے کہ سارے کینسر کے مریض ٹھیک ہو جائیں، کچھ پہ تکا لگ جاتا ہے، لیکن چلو 100 میں اگر 2-4 بھی بچ جایا کریں تو یہ بھی فائدے کا سودا ہے. تو اگر حکیم صاحب وہ دے کے چلے جاتے، جتنے لوگوں کی زندگی بچتی حکیم صاحب کو قبر میں فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی، تو محمد ابن قاسم نے آخرت کو سامنے رکھ کر موت کو گلے لگایا ہے کہ میں تو مر رہا ہوں مگر میں جذبات میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آنے والی امت مسلمہ کو نقصان ہوگا. اپنے تجربے سے فائدہ دے کے گیا ہے وہ. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مشورہ کیوں لیا جاتا ہے، تاکہ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے. بعض لوگوں کو اللہ نے کسی چیز میں تجربہ زیادہ دیا ہے، بعض کو سوچنے سمجھنے کا ملکہ زیادہ دیا ہے، ویسے بال کی کھال اتار کے کسی بات پہ سوچتے ہیں. تو ان کے تجربوں سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو اپنی رائے قائم کرنے میں مدد ملے گی، لیکن جب آپ نے اچھی طرح مشورہ لے لیا اور اپنی رائے قائم کر لی، تو عمل کس پر کرنا ہے؟ مشورہ دینے والے کی رائے پر نہیں، بلکہ بولے بھائی اپنی رائے پر عمل کرنا ہے. آپ نے اپنی رائے پر عمل کرنا ہے. تو جب آپ اپنی رائے پر عمل کرو گے، تو بھی کچھ لوگ مخالفت کریں گے، کچھ حمایت کریں گے. اگر آپ نے لوگوں کی مخالفت کی ڈر سے اپنی رائے کو چھوڑ دیا، تو آپ پر وہ والی مثال فٹ آئے گی، اپنا گدا اس نے کہاں پھینک دیا؟ دریا میں پھینک دیا لوگوں کے، اور نقصان کیا اپنا. پیدل جائیں گے، کتنے تھک جائیں گے دونوں. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کرو اور سب طرف سے آپ کو شاباش ملے. کچھ حامی ہوں گے اور کچھ کیا کریں گے، مخالفت کریں گے. تو مخالفت کی پرواہ نہ کریں. میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا کہ یا ام المؤمنین، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے جو بہت مختصر ہو. مختصر لیکن یاد رکھنی آسان ہوگی، کیونکہ وہ عمل کرنے کے لیے نصیحت مانگ رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت کیا کی کہ جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا، کہ مخلوق راضی ہو رہی ہے ناراض ہو رہی ہے، اللہ خوش رہے، تو اللہ مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں. اور جو مخلوق کی رضا کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھتا، بس مخلوق خوش ہو جائے، تو نہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مخلوق خوش ہوتی ہے. مخلوق تو باتیں بناتی رہتی ہے، کرتی رہے گی. کبھی دو آدمی وہاں کھڑے ہو کر باتیں کریں گے، وہاں کھڑے ہو کر باتیں کریں گے، ادھر کھڑے ہو کر باتیں کریں گے، باتیں چلتی رہیں گی. باتوں کی طرف سے گورنمنٹ پر کوئی پابندی ہے نہیں، ٹیکس نہیں ہے، تو یہ چلتا رہے گا معاملہ. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے کتاب پر اعتراض کیا، پھر اگلے دن ان کا دوبارہ فون آیا، تو میں نے ان کی بات سنی، کہ آپ نے کیوں لکھی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھی نہیں ہے. جو چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ اس پہ اعتراض کیسے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، آپ نے یہ کتاب، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس وقت اس پر لکھنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس پر لکھنا ہی نہیں چاہیے آپ کو. تو میں نے کہا اس کا بھی اس کتاب میں جواب ہے کہ کیا یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے اس زمانے میں، اس پر بھی اس میں جواب ہے. پھر خیر میں نے ان سے بات کی، وہ ذرا تمیز میں آ گئے تھے، میں نے ان کو بتایا یہ 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 یہ، تو مطمئن ہو گئے، بلکہ دعائیں بھی دینے لگے. تو اگر میں اس وقت ان کی گالیاں سنتا رہتا اور جواب دیتا رہتا، تو پھڈے بازی شروع، اور پھر قیامت تک کبھی بھی نہ وہ میری بات سنتے نہ میں ان کی بات سنتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بغض نفرت پیدا ہو جاتی. تو جب بھی کوئی جذبات میں ہونا، تو ٹھنڈا پانی پلا کے پہلے اس کو ٹھنڈا کریں. ویسے اس وقت مشکل ہوتا ہے، ہم اپنی عادت بھی ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ تھوڑا سا اس وقت جذبات پہ کنٹرول کریں، ٹھنڈا پانی پئیں، خود بھی پیئیں اس کو بھی پلائیں، پھر بھی غصہ آ رہا ہے تو ڈال دیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ایک دم تھوڑا سا ہلے گا، سیٹ ہو جائے گا. تو جب تک آپ کسی کی پوری بات نہ سنیں، آپ اس پر اعتراض نہ کریں. ایک اور صاحب نے وہ کتاب پڑھی، چند صفحے پڑھے اور ایک کتاب لکھ دی میرے خلاف، شکر ہے وہ چھپی نہیں. پوری کتاب لکھ کے نا، پوری تحریر اتنی موٹی دستہ میرے پاس بھیج دیا. تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھ کے میں نے اس کے خلاف مضمون لکھا ہے. تو آپ، میں نے کہا چلو انہوں نے کتاب پڑھی ہے تو یقیناً کچھ اس میں ایسی باتیں ہوں گی نیگیٹو جو انہوں نے نکالی میں پڑھوں. تو وہ اعتراضات کر رہے تھے جن سب اعتراضات کے جواب میں اپنی کتاب میں آگے دے چکا تھا. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا انہوں نے یہ پوری نہیں پڑھی ہے. تو آگے جا کے انہوں نے اعتراف کیا کہ اگرچہ میں نے یہ کتاب پوری پڑھی نہیں ہے، لیکن چند صفحے پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں. میں نے کہا واہ بھائی واہ، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو میں وہ آپ کو جو بتا رہا تھا نا، ویڈیو پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ پہلے جو علماء ویڈیو کو جائز کہتے ہیں ان کے دلائل پورے سن لیں، سننے کے بعد پھر آپ اعتراض کریں، تو ہم آپ کے اعتراض کو سنیں گے. اور یاد رکھو، کسی سے بدگمان نہ ہو. یہ تو جھوٹے الزامات لگانے کا ہمارے معاشرے میں ایک دستور ہے کہ وہ ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کہ شو مارنے کا شوق ہے. شو مارنے کا شوق انسان کو 30-35 سال کی عمر میں یا 20-25 سال کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے یا 40 سال میں زیادہ ہوتا ہے یا 50 سال میں زیادہ ہوتا ہے؟ بولو بھائی. جن علماء نے ویڈیو کو جائز قرار دیا ہے وہ سارے بوڑھے ہیں. جن کی پوری زندگی ویڈیو بنائے اور بنوائے بغیر گزر گئی ہے. نہیں آ رہی میرا غالبا. تو ان پہ یہ الزام جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جس مفتی نے فتویٰ دیا ہے نا کہ یہ ویڈیو جائز ہے, مقصد ان کا ہے میں شو ماروں, ہم بھی تصویریں بنے, ہماری بھی اور یوں ہو فلانا اور ڈمکانا. میں نے کہا بےچارے جنہوں نے دیا وہ تو اب تک بھی نہیں آئے ویڈیو کیمرے کے سامنے. اگر ان کی نیت شو مارنا ہوتی تو وہ خود تو آتے نا. اب دوسرا اعتراض کہ جب جائز کہتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے, دوسروں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ وہی بات گدے والی مثال ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جواب سن کے کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہ اتنے مخلص لوگ ہیں, وہ اپنے لیے نہیں کر رہے, وہ تو امت کے لیے کر رہے ہیں, ان کو شو مارنے کا شوق ہوتا وہ تو صبح شام یہ کام کرتے. اچھا اچھا مولوی صاحب معذرت چاہتا ہوں. لیکن نہ چپ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں کوئی. فوراً کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تو حرام ہی ہیں, جائز اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تم لوگ اس میں مبتلا ہو کے آخرت میں الٹے لٹک جاؤ اور ہم لوگ پتلی گلی سے نکل جائیں. طنز مارا کہ جب خود جائز کہہ رہے ہیں تو خود کیوں نہیں بنا رہے. تو ان یہ بدگمانی ہے, ہمیں شریعت میں کسی سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. عجیب عجیب اشکال. ایک صاحب کہنے لگے ہوں جب سے ویڈیو کیمرے بنے ہیں علماء ایسے کاٹن کلف پہن کے اور اسٹائل وسٹائل میں آگے بیٹھتے ہیں, یہ کتنا بڑا نقصان ہے اس کا. میں نے کہا حضرت جمعے کی تقریر میں جب مولوی صاحب آ کے بیٹھتے ہیں تو بھی تو بڑے اسٹائل وسٹائل میں آگے بیٹھتے ہیں, دھوتی بنیان میں تو کبھی نہیں دیکھا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی مولوی صاحب گھر میں؟ بعض دفعہ انسان دھوتی بنیان میں بھی ہوتا ہے, سادہ شلوار میں بھی گھوم رہا ہوتا ہے, کبھی گھر میں جھاڑو بھی لگا رہا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, سب گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب پبلک کے سامنے آ کے بیٹھے گا تو یہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے, اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ تھوڑا صاف ستھرے ہو کے بیٹھو, ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی وفد آتا تھا غیر ملکی وفد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس پہنتے تھے, اپنے بالوں کو درست کیا کرتے تھے تاکہ وفد پہ اچھا تاثر پڑے. حالانکہ غیر مسلموں کا وفد آ رہا ہے, پادریوں کا وفد آ رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پادریوں کا ایک وفد آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بال بنانے کے لیے آئینہ نہیں تھا تو آپ نے پانی میں جھانک کے اپنے بالوں کو درست کیا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اب کیا اس کو یہ کہیں گے شو مارنا؟ شو مارنا اور چیز ہے اور اپنا اچھا تاثر بچانا کہ بھئی میرا برا تاثر نہ پڑے, یہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ تو دولہے پہ بھی اعتراض کرو, وہ کوٹ ٹائی میں گھوم رہا ہے شادی کے دنوں, شو مارنے کے لیے کر رہا ہے. تو کہے گا بھائی شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں. لیکن وہ شو مارنا برا نہیں ہے, وہ اس لیے کہ تاکہ میں, ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے, وہ حضرت کے مرید تھے, بہت زیادہ ان پہ مسالہ لگ گیا تھا سادگی کا, نیک زیادہ بن گئے تھے وہ. تو انہوں نے کہا حضرت میری شادی ہو رہی ہے تو کیا میں اچھے کپڑے پہنوں, شیروانی وغیرہ؟ یعنی اسلام میں تو چونکہ سادگی ہے تو میں ایسے ہی آ جاؤں اٹھ کے دھوتی بنیان میں, بلکہ چڈی بنیان میں, ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت نے فرمایا پہنے کوئی شیروانی پہنے کچھ. اس نے کہا کیوں, اسلام میں تو سادگی ہے؟ پورے پورے الفاظ نہیں بتا رہا میں, کچھ اپنے الفاظ میں اس کو وہ بیان کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اسلام میں سادگی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پتا تو چلے کہ دولہا کون ہے, اتنی بھی سادگی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان میں دولہا کون ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ایک دفعہ میں نکاح پڑھا رہا تھا, دولہا سول ڈریس میں تھا اور جو گواہ تھے نا وہ کڑائی وڑائی اور یہ سب پہن کے آئے ہوئے تھے. میں سمجھا کہ یہ دولہا ہے, میں نے اس کی طرف منہ کر کے پوچھا قبول ہے؟ کہیں اور سے آواز آئی قبول ہے. شکر ہے تھوڑی سی مسٹیک ہوتی تو یہ شیروانی پہن کے شیروانی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے. کیا کیا بچ گئی. یہی اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے پوچھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا یہ دولہا اتنے سب سے سجے ہوئے یہی لگ رہے ہیں. میں نے کہا قبول ہے, آواز کہیں اور سے آئی. یہ قبلوایا ان سے, وہاں سے پوچھا جا رہا ہے. اگر وہ بول دیتے قبول ہے, نکاح تو پھر بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک لوگ تو یہ سمجھتے نا ان کا نکاح ہو گیا, کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ نام ان کا تھوڑی تھا. تو تو وہ جو ہے اب اس قسم کے اعتراضات، تو کبھی بھی آپ کسی پر جب اعتراض کریں تو طنز نہ ماریں، اس کی نیت پہ شبہ نہ کریں کہ ان کا تو مقصد ہی یہی ہے، علمی لحاظ سے آپ بھرپور طریقے سے اشکال کریں، جو بھی اشکال ہے جو بھی اعتراض ہے علمی بنیادوں پہ پہلے پوری بات سنیں، اس کی بات سننے کے بعد پھر آپ آگے اس پر اشکال کریں، اور پھر تسلی کے ساتھ جواب کا تحمل بھی کریں، اور اگر آپ کی سمجھ میں جواب نہ آئے تو تھوپنے کی کوشش نہ کریں، سب سے بڑا مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے آ کے، کسی مسئلے پر کسی کی بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، ہر آدمی کو ضروری نہیں کہ آپ کی رائے سے متفق ہو، میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ میرے اندر کوئی خامی نظر آئے مجھے ضرور بتائیں، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چوتھی دفعہ نہ بتائیں، نہیں آ رہی بات سمجھ میں، تین دفعہ بتا دیا تو ہم اس پہ سوچ لیں گے، اگر نہیں سوچا پھر اگر آپ مسلط کرو گے کسی پر تو یہ اس سے کیا پھیلتا ہے، پھر نفرت پھیلتی ہے، پھر وہ آدمی اس کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لے، وہ آ رہا ہے مجھے سمجھانے کے لیے، پھر ہر انسان کی فطرت ہے نا کہ آپ وہاں سے بندہ آ رہا ہو مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے سمجھائے گا، تو آدمی راستہ ٹن مارتا ہے، ادھر سے گھومتا ہے ادھر سے گھومتا ہے، یہ آنکھ مچولیاں شروع ہو جاتی ہیں، تین دفعہ بہت ہے سمجھا دیا پھر بھی اگلا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی، تو آپ بولو اے اللہ میرا جو فریضہ تھا میں نے ادا کر دیا، بعض دفعہ وہ صحیح ہوتا ہے سامنے والا، آپ اس کی کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح ہوتا ہے، وہ مان لیتا ہے میری غلطی ہے، لیکن وہ اس کی کریکشن اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اندر سے نہیں مانتا کہ میری غلطی ہے، وہ بحث ختم کرنے کے لیے مانتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے کو سمجھا نہیں سکتا، سمجھاؤں گا تو بحث چھڑ جائے گی، تو جان چھڑانے کے بہت، تو اپنا ظرف اس کے لیے تو وسیع رکھیں کہ جو بھی آپ کی غلطی پر آپ کو ٹوکے آپ غور سے سنیں ضرور، جو آدمی یہ کام نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ میری غلطی مجھے کوئی کیوں بتا رہا ہے میں تو صحیح ہوں، تو وہ پیدائشی غلط ہے سمجھ لو، وہ بندہ صحیح نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی 100% صحیح نہیں ہو سکتا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بیان کرتے تھے کہ جو شیخ و مرشد ہے جو مریدوں کی اصلاح کرتا ہے اس شیخ کو اپنے اوپر بھی ایک شیخ رکھنا چاہیے جو اس کی اصلاح کرتا رہتا ہو، جب انسان بڑا بن جائے اور کوئی اس کو روک ٹوک نہ کرے تو انسان میں غلطیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو روک ٹوک کے لیے دروازہ کھلا رکھیں مگر اس کی ایک حد ہونی چاہیے، ایک دفعہ سمجھا دیا دو دفعہ سمجھا دیا تین دفعہ سمجھا دیا، اس کے بعد اگر پیچھے پڑ جائیں گے بحث، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع کیا ہے، بحث مباحثے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا وہ بیان ختم کرتا ہوں، ابھی اعلان کر دوں یا نماز کے بعد؟ چلیں ابھی وقت ہو گیا تو نماز کے بعد آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، کچھ مسجد سے متعلق امور سے مسجد کے سے متعلق جو امور ہے نا ان کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے، جو جانا چاہیں تو وہ جا بھی سکتے ہیں لیکن اگر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو، اور اس جو باتیں ہم کریں گے اگر اس پہ عمل کر لیا تو پھر بہت زیادہ ثواب ملے گا، وہ باتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ وہ ہم دعا کے وقت میں آپ کو بتائیں گے، وہی باتیں جو عام طور پہ مسجدوں میں ہوتی ہیں لیکن ذرا آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو وہ باتیں کریں گے دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ دعا کے بعد بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ اور میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈنگ بھی کریں گے تاکہ یہ بات جو ہے یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں بیان کی یہ بات باہر بھی چلی جائے، کیونکہ ہماری مسجد مقروض ہو رہی ہے، سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ مسجد کے جو مصارف ہیں وہ مصارف پورے، بولو بھائی، مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے یہاں سے جو کیا جاتا ہے یہ والا چندہ جو جھولی لے کے گھومتے ہیں، اس کی انکم تقریباً 50,000 ہے ماہانہ، اور مسجد کے جو ضروری خرچے صرف تنخواہوں کی مد میں اور جو گیس بجلی کی مد میں اور یہ موٹے موٹے جو خرچے ہیں یہ لاکھ روپے تک پہنچے ہوئے ہیں، جیب زب لگا دیں ابھی سے تالا ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑی سی کیا ہوگی نماز کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی، جیب میں ہاتھ ڈال کے چیک کر لیں کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے، تو ابھی سے دیکھ لیں، جانے کی بھرپور پوری اجازت ہے، جو جانا چاہے نماز ختم ہوتے ہی جا سکتے ہیں، بیٹھیں گے تو زبردست، پولیس نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہ سمجھے کہ زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ سے کچھ نکلوایا جائے گا، لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی مسجد کے مصارف پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے مصارف پورے کرنا؟ بولو بھائی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے، میں بھی نہیں نماز پڑھتا ہوں نا، تو آپ لوگوں کا بھی ہمارے ایک استاذ نے ایک دفعہ مسجد کے مصارف بیان کیے، خود امام تھے اور اپنی جیب سے 500 روپے نکال کے اس میں ڈال دیے، میں نے کہا یہ تو عجیب سی بات ہے کہ خود جو ہے نا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا، وہ پرانی بات ہے، اس وقت 500 کی بڑی ویلیو تھی، تو نماز کے بعد تھوڑا سا اس پر بات ہوگی، آپ لوگ ذرا جم کے بیٹھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔